نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محسن انسانیت اس میں نفس سلم کا مکی دار اور مکی دار میں ہم نے اس سے پیچھے پڑھا مقاطع اور نظر بندی کہ کس طرح اللہ کے نفس سلم کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تکلیفیں دی گئیں اور خاص طور پر پھر غم اندوہ یعنی عام الحزن کہ جس میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ آپ کا کیا گیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے خاندان کو تکلیفیں دی گئیں اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشکلات کے باوجود دین پر جمع رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مشن دیا تھا جو مقصد دیا تھا اس کی سچائی کا یقین آپ کو ان ساری مشکلات پر جمع گیا ہر وہ انسان اللہ کے راستے یا حق کے راستے کی تکلیفوں کو دل کی خوشی سے مانے گا جس کو اپنے مقصد کا یقین ہوگا اب ہم پڑھیں گے آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ طائف کا سفر ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ بھی چوٹ لگی کہہ لیجئے کہ جسمانی روحانی ہر طرح سے آپ آزمائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ وہ طائف کا دن تھا کیا تھا آئیے پڑھتے ہیں کتاب میں سے پیج نمبر 208 طائف میں دعوت حق زمانے کے لحاظ سے ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کب کا ہے بعض لوگوں نے اسے سورت مدثر کے شان نزول کے طور پر بیان کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ اسے ابتدائی دور میں رکھنا چاہیے مگر واقعے کی نوعیت کہتی ہے کہ اس کا زمانہ مکی دور کے آخری دور کا ہے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گھر سے نکلے اور اللہ کا پیغام سنانے کے لیے مکہ کے مختلف کوچوں میں گھومے پھرے لیکن وہ ایک دن پورا ایسا گزرا کہ آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جو بات کو سنتا نئی سکیم یہ اختیار کی گئی تھی کہ آپ کو جب آتے جاتے دیکھا جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ ادھر ادھر سٹک جائیں یعنی آپ کا سامنا نہ کریں باتیں سننے سے بات پھیلتی ہے اور مخالفت کرنے سے اور بحثیں چھیڑنے سے اور زیادہ ابھرتی ہے سکیم کامیاب رہی جو لوگ ملے بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا اس روز آپ پورا دن گزار کر جب پلٹے تو اداسی کا ایک بھاری بوجھ آپ کے سینے پر لدا ہوا تھا سخت گھٹن تھی ایسی گھٹن جو کسی کی خیر خواہی کرنے والے کو اس وقت ہوتی ہے کہ جس کی وہ خیر خواہی کر رہا ہو وہی خود محسن کشی پر اتر آئے ہائی لائٹ کریں گے اس ایک جملے کو جب آپ دوسرے کا بھلا چاہ رہے ہوں اور وہ آپ کا برا چاہے یا آپ کے بھلا چاہنے کو غلط مانی دے اس سے زیادہ دل کیسے گھٹے گا ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک صدمہ تھا جو اللہ اپنے نبی کو دینا چاہ رہا تھا ہم سب کے سبق کے لیے کہ زندگی میں جب بھی کبھی کسی کے اوپر کوئی وقت آئے کوئی مشکل آئے تو وہ یاد کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مشکلات میں پڑھ کر دین کو پھیلایا ہے آپ کے میرے لیے اس میں سبق ہے اپنی نبضیں پہچاننے سے زیادہ ہم اللہ کے دین کے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے رہیں اور اللہ کے نبی دکھی دل سے گھر آتے ہیں اس خاص دن کا تجربہ گویا اس بات کی اطلاع تھا کہ مکہ کی کھیتی اب بنجر ہوتی جا رہی ہے یعنی جن کے دلوں میں ایمان آنا تھا وہ آ گیا ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اب ان دلوں میں تیل نہیں ہے اللہ بھی انہی لوگوں پہ محنت کرواتا ہے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جن پہ محنت کرنے سے کچھ فائدہ ہو بیکار لوگوں پہ وقت لگانا آپ کا خود کو ضائع کرنا ہے یہی ہوا مکہ کا حال کیا تھا کہ اسے جو کچھ فصل دینی تھی وہ دے چکی ہے یعنی جن جن کو ایمان ملنا تھا بس مل گیا بد کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات نے اس کی سچائی کو ثابت کیا اور آہستہ آہستہ جوہر قابل رکھنے والے آخری ذرات بھی محسن انسانیت کے گرد سمٹ آئے یعنی پہلے تو بڑے بڑے صحابہ کرام سامنے آئے بعد میں وہ بھی آگئے جن میں خیر تھی لیکن بعد میں آئے لیکن جن کو آنا تھا وہ آگئے شاید اسی دن سے آپ کے دل میں یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ اب مکہ سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیے ایک بصیرت مند دائی جب اپنے ابتدائی مرکز پر اتنا کام کر چکتا ہے کہ وہاں کے کارآمد لوگ لبائی کہہ دیتے ہیں اور باقی صرف ضدی معاندین بن جاتے ہیں یعنی ایسے ضد میں آئے ہوئے دشمن تو پھر وہ اپنی قوتیں خامخواہ ضائع نہیں کرتا بلکہ نئی کھیتی تلاش کرتا ہے اور ماحول کو بدل کر تجربہ کرتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گرد و پیش میں کام کرنے کا ارادہ باندھا۔ دعوت کی نسیم فی الحقیقت طائف کے لیے چلی تھی۔ ہوا زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر سرور عالم مکہ سے پیدل چلے اور راستے میں جو قبائل آباد تھے ان سب کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ قریباً ایک مہینے کی مدت آنے جانے میں صرف ہو گئی۔ طائف ایک بڑا سرسبز قطعہ تھا، پانی، سایہ، کھیتیاں، باغات، نسبتاً ٹھنڈا مقام، لوگ بڑے خوشحال تھے اور دنیا پرستی میں بری طرح مگن۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، جتنی خوشحالی آتی ہے نا اتنی دنیا پرستی آتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ معاشی خوشحالی پا لے تو پھر وہ خدا فراموشی اور اخلاق کے بگڑنے میں دور تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہی حال اہل طائف کا تھا۔ مکہ والوں میں تو پھر بھی مذہبی سربراہی اور ملکی قیادت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کسی قدر اخلاقی رکھ رکھاؤ ہو سکتا تھا، لیکن طائف کے لوگ پوری طرح لاوبالی ڈھبکے تھے اور پھر سود خواری نے ان کے اچھے انسانی احساسات کو بالکل ملیا میٹ کر دیا تھا۔ حضور گویا کے مکہ سے بدتر ماحول میں قدم رکھ رہے تھے۔ اگر اتنی بات پہ بات کریں تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیں کہ ہر کسان کی طرح دعوت دینے والے کو زمین کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہاں فصل اگے گی، یہاں نہیں اگے گی، اب اگے گی، اب نہیں اگے گی، کس موسم میں بیج ڈالنا تھا، کس میں کٹائی کرنی تھی، کب پانی دینا تھا۔ دعوت کے میدان میں یہ سب حکمتیں آنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے دل سے کہتے ہیں ہم تو اتنا بتاتے ہیں لوگ آتے ہی نہیں، ہم بڑا کہتے ہیں لوگ آتے نہیں۔ شاید غلط وقت پہ پانی ڈال رہے ہیں، غلط وقت پہ بیج ڈال رہے ہیں، لوگ کسی اور ہی خواہش کے نشے میں چور ہیں اور آپ ان کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ موقع دیکھ کر بات کریں، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں۔ جتنا زیادہ آپ موقع کی مناسبت سے تبلیغ کریں گے اتنا آپ کو صدمے کم ہوں گے۔ اکثر صدمے کہتے ہیں ہم نے بلایا آئے نہیں، آگے سے چل پڑے، سنا ہی نہیں۔ تو ہمیشہ موقع کا مناسبت کا خیال رکھیں۔ پھر دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے؟ سائحون، ایک ایمان والا، یہ ایک سچا دائی دین، ایک جگہ سے جم کے نہ رہ جائے، وہ چل پڑے آگے سے آگے۔ بس یہاں بیج ڈال دیا، کچھ دن آپ یاری کی، کچھ دن اس کو دیکھا، اب آگے چلتے ہیں۔ خود اگر ان کے نصیب میں ہے اور ان کی طلب ہے، یہ ان بیجوں کی حفاظت کر لیں گے۔ کوئی کسان بیج کے کسی کے پیٹ میں جانے تک ساتھ نہیں رہتا۔ فطرت کا اصول دیکھ لیں، بیج ڈالتا کون ہے؟ کاٹتا پھر ہے اور اس کے بعد ختم، پھر وہ بکتا بکاتا گوداموں سے دکانوں اور دکانوں سے ہمارے گھروں اور ہمارے گھروں سے پھر ہمارے پیٹوں میں جاتا ہے۔ کوئی بندہ دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ میں اس بندے کے اینڈ تک ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا جب کہیں کو بیج لگ جائیں تو اس کے بعد پوری ذمہ داری انہی کی ہے جن کے لیے اللہ نے وہ میدان ہموار کیے۔ چاہیں تو ادھر سے کھیتیوں کی کھیتیاں تیار کر لیں یا لگی کھیتیوں کو ضائع کر دیں کسی بھی مجبوری کے نام پہ، یہ چیز ہمیں دکھتی ہے۔ اور واقعی اللہ کو تو پتا تھا۔ پھر ایک اور چیز اس میں بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ طائف سے کچھ نہیں ملنا۔ چلے نبی کو نہیں پتا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہ بتائے نبی کو بات نہیں پتا چلتی تھی، جیسے ہمیں نہیں پتا چلتی، اللہ نے روک کیوں نہیں لیا؟ یہ بڑا نقطہ ہے۔ آپ کہیں دعوت کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں سے کوئی نتائج نہیں نکلنے، پھر آپ کیوں گئے؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ روک لیتا۔ لیکن وہاں سے کوئی ایک بھی نہ سنے نبی کو، جو تکلیف پہنچی اس نے نبی کے درجے بلند کیے۔ اسلام کی سچائی کے لیے آپ نے ایک داغ بیل ڈال دی، 50 کلومیٹر دور کم از کم ہے طائف کی حد جو شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ آگے کہاں تک گئے ہوں گے۔ مکہ سے پیدل اور ساتھ اپنا شاگرد زید بن حارث، یا آپ کہہ لیں منہ بولا بیٹا ساتھ ہے۔ آج کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس کا؟ ہم تو واک کریں اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایک میل سے زیادہ نہ چل پائیں۔ ہم گھومنے جائیں کہیں پہاڑی مقامات پہ تو ہم کہتے ہیں بس میں بیٹھ کے چکر لگاتے رہو، پیدل کون پہاڑوں پہ چڑھے۔ کہنے کی بات ہے، آپ نے بتایا کہ تمہیں کہیں سے خیر ملے نہ ملے، پھر بھی نکلو۔ یہ چوٹیں جو پڑتی ہیں نا دعوت دینے والے کے دل پہ، یہ اس کے اندر درد پیدا کرتی ہیں۔ ہر سفر کے اینڈ پہ اب یہ نہیں کہتے آج بہت فائدہ ہوا۔ ہم نے ایک ایسا سفر کیا ریسنٹلی، تو ساتھی تھی تو گاڑی میں بیٹھتی کہتی ہیں ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको रास्ते में फायदे बता रही थी कि मुझे क्या फायदे हुए हैं। तो याद रखिए, आप अल्लाह को तो दिखा रहे होते हैं ना कि हाउ सीरियस आई एम एंड हाउ सिंसियर आई एम। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का रिजल्ट आपको फ़ौरन मिले। फिर आगे आप पढ़ेंगे कि वहाँ से तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन एक बंदे की तस्दीक ने अल्लाह के नबी का दिल जमा दिया और वापसी पे जिन्नों का जो सफ़र था वो सारी बातें, लेकिन हमारे लिए भी नए दरवाजे खोलने की गुंजाइश है। अब तक तो हम पूरे शहर में पूरी कोशिशें कर चुके होते हैं, फिर हम कहते हैं अब चलें स्वीडन निकलते हैं, चले आप वो गोथरी लेने लोग जाते हैं और ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हम जरा वहां भी कोई दीन सिखाएं, चले हम जरा उठते हैं तो इधर से भी आगे चले, हमेशा नए रास्ते देखें, नए से नए उफक पैदा करें। अगर आपको वाकई प्यार है अपने इस काम से और अगर बस वक्त जो चल रहा है सवाब है, तो वो तो माशाल्लाह एक ही जगह सारी जिंदगी मैंने लोगों को भी देखा है, वो चार दीवारी से बाहर नहीं जाते। तो यहां से दीन के लिए सफर करना और ऐसी जगह गए जहाँ किसी ने बुलाया भी कोई नहीं, यहाँ एक और बात अमल की निकलती है, जरूरी नहीं कि उधर ही जाओ जिधर कोई बुलाए, कभी बिन बुलाए भी जाओ। आज ये भी एक बड़ा दीन का फितना है, हमें तो पहले दावतनामे भेजें, हमें तो जरा पहले प्रोटोकॉल मिले, जाएंगे तो किस कुर्सी पे बैठाएंगे तो फिर जाएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं फिर चलते हैं लोग, कहाँ रास्तों पर आपके लिए फूल लेकर खड़ा हो, तो रास्ते बनाने का अजर ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने दीन के रास्ते बनाए। आइए जरा क्या हुआ देखते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं कि आपके साथ वहां क्या हालात हुए। ऐसे ही हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के गिर्दो पेश काम करने का इरादा बांधा। दावत की हवा फिल हकीकत ताइफ के लिए चली थी। जैद बिन हारिसा को लेकर आप पैदल मक्का से निकले। रास्ते में जो कबाइल आबाद थे इन सब के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया। तकरीबन एक महीने की मुद्दत आने जाने में सर्फ हो गई। हाईलाइट करेंगे इसको, एक महीना सफर का था और वहां कुछ घंटे ठहरे हुए दिखते, हमारे तो आंसू ही न थमे, रो रो के बुरा हाल कर ले। ताइफ एक बड़ा सरसब्ज खिता था, पानी साया खेतियां बागात। अब ये मैं दोबारा क्यों पढ़ रही हूं, ताकि आप किसको शऊर के साथ सुने। साया खेतियां बागात निस्बतन ठंडा मुकाम, लोग बड़े खुशहाल थे और दुनिया परस्ती में बुरी तरह मगन। इंसान एक मरतबा माशी खुशहाली पा ले फिर वो खुदा फरामोशी और अखलाक के बिगड़ने में दूर तक भर जाता है। यही हाल अहले ताइफ का था। मक्का वालों में तो फिर भी मजहबी सरबराही और मुल्की क्यादत की जिम्मेदारी की वजह से किसी कदर अखलाकी रख रखाव हो सकता था, लेकिन ताइफ के लोग पूरी तरह लावाली ढपके थे, यानी उनको केयर ही नहीं थी, आई डोंट केयर एटीट्यूड। और फिर सूदखोरी ने इनके अच्छे इंसानी एहसास को बिल्कुल मिलियामेट कर दिया। नोट करें इसको भी, उस दौर में भी लोग सूद की बुनियाद पे ऐश परस्त हो जाते थे और जहां सूद का पानी लगेगा वहां दिल सख्त होगा। ये वहां भी हमने देख लिया अल्लाह के नबी के साथ जो उन्होंने किया। हजूर गोया के मक्का से बदतर माहौल में कदम रख रहे थे। मुस्ने इंसानियत ताइफ में पहुंचे तो पहले स्कीफ के सरदारों से मुलाकात की। ये तीन भाई थे, अब्दिया लईल मसूद और हबीब या हबैब। इनमें से एक के घर में कुरैशी बनी जम की एक औरत थी, इस वजह से एक लिहाजदारी की तवक्को हो सकती थी, यानी ये लोग दूर से नबी सल्लम के रिश्तेदार थे। आप इनके पास पहुंचे, इनको अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अपनी दावत पर गुफ्तगु की और इनसे हक की इकामत हक के काम में हिमायत तलब की। नोट करें साथ ही साथ, क्या आप दीन को जमाने या दीन को कायम करने के लिए लोगों से मदद मांग सकते हैं। अब जवाब सुनिए जो तीनों की तरफ से मिलता है। जरा आप उनके तकब्बुर भरे जहनों का अंदाजा लगाइए इन जुमलों से। एक बोला, अगर वाकई अल्लाह ही ने तुमको भेजा है तो बस फिर वो काबा का गुलाफ नुचवाना चाहता है, नऊज़ुबिल्लाह कि आपके जरिए अब काबा की बेहुर्मती होगी। दूसरा, अरे क्या खुदा को तुम्हारे अलावा रिसालत के लिए कोई और मुनासिब आदमी ना मिल सका। ये किसको कह रहे हैं? मोहसिन इंसानियत को कह रहे हैं। तीसरा, खुदा की कसम मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तू अपने कहने के मुताबिक वाकई अल्लाह का रसूल है फिर तू जैसे आदमी को जवाब देना सख्त खिलाफ अदब है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ बांधा है तो इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। जहर में बुझे हुए तीर थे जो इंसानियत के मोहसिन के सीने में मुसलसल पेवस्त होते जा रहे थे। आपने तहम्मुल से अपने दिल पर सारे जख्म सह लिए और इनके सामने आखिरी बात ये रखी कि तुम अपनी ये बातें अपने ही तक रखो और कम से कम अवाम को इनसे मुतासिर ना करो। मगर उन्होंने अपने हाँ के घटिया और बाजारी लौंडों और नौकरों और गुलामों को हशका कर आपके पीछे लगा दिया कि जाओ और इस शख्स को बस्ती से बाहर निकाल करो। एक गौल का गौल आगे पीछे हो लिया। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते और पत्थर मारते थे। पत्थर ताक कर टखनों की हड्डियों पर मारते, निशाना लेते आपकी हड्डी का, आप कहते ना हड्डी पे चोट लगती है, ताकि ज्यादा अजियत पहुंचे। आप जब निढाल हो जाते तो बैठ जाते, लेकिन ताइफ के गुंडे आपको बाजू से पकड़कर उठा देते और फिर टखनों पर पत्थर मारते और तालियां बजा बजा कर हंसते। खून बेतहाशा बह रहा था, जूतियां अंदर और बाहर से लुथड़ गईं। एक बाग के खाते तक ले आया जो रबिया के बेटे उतबार शैबा का था। आपने बिल्कुल बेदम होकर अंगूरों की एक बेल से टेक लगा ली। बाग के मालिक आपको देख रहे थे और जो कुछ आप पर बीती इसका भी कुछ मुशाहदा कर चुके थे। यही वो मौका था जबकि दोगाना पढ़ने के बाद, यानी दो नफिल पढ़ने के बाद, आपके होंठों से जैल की दर्द भरी दुआ निकली। किस किस को आती है दुआए ताइफ, दुआए मुस्तदफीन, दोनों नाम है इसके। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दाफ़कुब्बति व क़िल्लत हीलति व हवानी अलन्नास। तर्जमा ज़रा सुनिए और एक एक लफ्ज़ को महसूस तो करें। इलाही अपनी क़ुव्वत की कमी, अपनी बेसरो सामानी और लोगों के मुकाबले में अपनी बेबसी की फरियाद तुझ ही से करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम वाला है। दरमांदा बेकसों का परवरदिगार तू ही है, तू ही मेरा मालिक है। इलामन तकिलुनी, आखिर तू किसके हवाले करने वाला मुझको? क्या इस दुश्मन के जो मुझसे तुर्श रुवी रखे, यानी मुझसे बुरी बातें कहे, या ऐसे दुश्मन के जो मेरे मामले पर काबू रखता है? लेकिन अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, बस तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वुस्सत रखती है। मैं इस बात के मुकाबले में तेरा गजब मुझ पर पड़े या तेरा अजाब मुझ पर वारिद हो, तेरे ही नूर व जमाल की पनाह तलब करता हूँ, जिससे सारी तारीकियाँ रोशन हो जाती हैं, जिसके जरिए दीन और दुनिया के जुमला मामलात समर जाते हैं। मुझे तो तेरी रजामंदी और खुशनुदी की तलब है, बजुस तेरे कहीं से कोई ताकत और कुव्वत नहीं मिल सकती। आपको इन अल्फाज की खूबसूरती महसूस हो रही है? किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत को लाते हैं। आज भी देखिए ये दुआ जरबुल मिसल बन गई है, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, तकलीफ दह हालात के खिलाफ। जब लोग आपको सताएं तो क्या करें? और ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक से जायद बार यहाँ पूरी तफसील तर्जमे से की हुई है, किताब दुआ में भी की हुई है। और आप देखेंगे कि ये वो चीजें हैं कि जो दीन की असल कैफियत आपको मुझे दिखाती है। हमने तो मीठा मीठा दीन देखा है ना, हमने कभी इस तरह की चीजें अगर देखी पड़ी हैं तो फिर ही हमारा भी दिल करेगा ना। अल्लाह से दुआ करें कि हमें ऐसी आजमाइशों में ना डाले, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये इतना बड़ा इम्तिहान होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छे दिनों के सब साथी होते हैं, दीन को अच्छे रंग में लोग लेते देते करते कराते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात हो कहते हमने नहीं साथ जाना, मिलना क्या वहां से, जाके करेंगे क्या, और ये और वो और जाने क्या कुछ। किस किस कैफियत में एक इंसान अपने आप को ले जाता है ये हर बंदा खुद जानता है। और आप और मैं यकीन करें कि अगर इन सारी चीजों को पढ़ते हुए सोचें, हम पे तो कभी इतनी भी तकलीफ नहीं आई। हम दीन के लिए जाएं और क्या हमारे अमल है और हमारी क्या बातें हैं, तो लोग तो हमें कुर्सियां में पेश करते हैं, लोग तो तारीफों के गुण गाते हैं। और शायद यही प्रोटोकॉल लेने हम चले भी जाते हैं, कौन है जो इतनी बातें सुने और फिर दीन की तरफ जाए। कितनों को इस चीज की यानी तलब लगी हुई है, तड़प लगी हुई है हम में से, मेरे समेत, कि हम के कोई बात नहीं, गालियां ही देंगे ना फिर भी जाते हैं। हमें अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना है, शायद किसी को फायदा हो जाए, शायद कोई बंदा इसमें से किसी काम का हो जाए। तो हमेशा अपने लिए इस चीज को रखें और फिर आप महसूस करेंगे कि ये वो चीजें हैं जो आपको मजीद ईमान देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना ईमान कैसे मिलता है, ईमान ऐसे मिलता है جب آپ میں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں نا، کسی کو کچھ ملے نہ ملے آپ کو ایمان ملے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے سب کو نہیں پتا ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیے، پھولوں کے گلدستے نہیں پیش ہوتے. بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسا بھی آزمایا جاتا ہے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پہ ایک نشید بھی ہے، لہو میں تر نبی کا چہرہ یاد آتا ہے، جس میں یہ سفر طائفی کی بات ہے کہ کیسے اللہ کے نبی ان حالات میں گئے، ہمارے بھی دل میں یہ تڑپ پیدا ہو.
لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف تو منظر یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا؟ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا؟ لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمان رات دن سے گرم ہے، محلوں کی خواہش میں. مسلمان رات دن سے گرم ہے، محلوں کی خواہش میں. کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا؟ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا؟ لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کی گردوں پر. مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کی گردوں پر، رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا؟ لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے. مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے. مجھے جب تین سو تیرہ کیا پایا ہے کیا کھویا مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے سراپا باغ جنت کا وہی مجھے منصور جب شہر پیمبر یاد آتا ہے مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا
ہمیں لہو تو بڑی دور کی بات ہے ایک پھانس بھی چبھ جائے نا تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کام اب نہیں کریں گے اب ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے تو یہ دعا کریں کہ جو دین کو پھیلانے کی تڑپ نبی میں تھی نا وہ ہمارے بھی اندر آ جائے کہاں ہم دین کے لیے نکلیں اور اب کوئی نقصان ہو جائے کوئی ازمائش آ جائے اللہ بچا کے رکھے کہاں ہمارے ابھی یہ ایمان ہے کہ ہمارے اوپر ازمائشیں بھی آئیں اور پھر دین پہ جمے رہیں بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے اور یہ جو دعائے طائف ہے اس کو بھی دہرا لیں تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اب یہ آپ بیٹھے مانگ رہے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی کو اتنی دور بلا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نہیں ملنا ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے گارنٹی دو آئیں گے اتنے لوگ کوئی عزت ملے گی کوئی کھانا پانی ہوگا نہیں پھر دین نہیں پھیلے گا اللہ ہمیں بے نیاز کر دے ہر چیز سے خیر آپ یہ دعا مانگ رہے تھے تو اتنے میں باغ کے مالک بھی آ پہنچے ان کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے تھے انہوں نے اپنے نصرانی غلام نصرانی سے مراد کرسچن غلام کو پکارا اس کا نام عداس تھا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیسے دھیروں میں روشنی کی ایک کرن دکھاتا ہے اپنے نبی کو پھر ایک تشتری میں انگوروں کا خوشہ رکھوا کر بھجوا دیا عداس انگور پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے ہاتھ انگور کی طرف بڑھاتے ہی بسم اللہ کہا وہ کہنے لگا خدا کی قسم اس طرح کی بات اس شہر کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے یعنی بسم اللہ میں نے نہیں کبھی کسی کو پڑھتے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس شہر کے آدمی اور تمہارا دین کیا ہے اس نے بتایا میں نصرانی اور نینوا کا باشندہ ہوں آپ نے فرمایا تو تم یونس بن متی جیسے مرد صالح کی بستی کے آدمی ہو اداس نے حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس بن متی کون ہے آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں یہ سنتے ہی داس آپ کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگا ربیہ کے بیٹوں میں سے ایک نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے اس کے واپس آنے پر ملامت کی کہ یہ کیا حرکت تم کر رہے تھے تم نے اپنا دھرم خراب کر لیا اداس نے گہرے تاثر کے ساتھ جواب دیا میرے آقا اس سے بڑھ کر زمین میں کوئی چیز بھلی نہیں اس شخص نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا در حقیقت اب جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ میں آپ ظاہری لحاظ سے بالکل بے سہارا تھے اور دشمن شیر ہو گئے تھے۔ خیال فرمایا کہ طائف میں سے شاید کچھ اللہ کے بندے اٹھ کھڑے ہوں، وہاں یہ صورت حال پیش آئی۔ وہاں سے پھر آپ مقام نخلا میں قیام پذیر رہے، وہاں سے واپس آئے اور غار حرا میں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں سے متم بن عدی کو پیغام بھجوایا، کیا تم مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ عرب کے قومی کردار کی ایک روایت یہ تھی کہ حمایت طلب کرنے والے کو حمایت دی جاتی تھی، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ متم نے پیغام قبول کر لیا، بیٹوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں چلو، خود رسول اللہ کو ساتھ لایا اور مکہ میں آ کر اونٹ پر سے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ متم کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم میں لائے، پھر گھر میں پہنچایا۔ طائف میں آپ پر جو گزری اسے مشکل ہی سے روایات کے الفاظ ہم تک منتقل کر سکتے ہیں، یعنی بہت بات ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کے آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا، تیری قوم کی طرف سے اور تو جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں عبد اللیل کے بیٹے کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے اسے رد کر دیا، اور اس درجے صدمہ ہوا کہ قرن و ثعلب کے مقام پر جا کر بمشکل طبیعت سنبھلی۔ یہ ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں۔ زید بن حارثہ، جنہوں نے آپ کے نڈھال اور بے ہوش ہو جانے پر طائف سے کندھوں پر آپ کو اٹھا کر شہر کے باہر پہنچایا۔ سوچیں ذرا، پھر آگے سے تو کبھی نہیں کیا ہوگا نا یہ کام، نتیجے کوئی نہیں نکلتے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، ایسے ہی ہم لگے ہوئے ہیں، بس چھوڑیں جو سب کر رہے ہیں، جو سب کے ساتھ ہوگا پھر ہو جائے، سب کو پتا۔ میں کہتی ہوں ہم تو ایک فلائر بھی اتنی رغبت اور شوق سے شاید کسی تک موو نہیں کرتے جس شوق سے آپ قدم قدم چل کے جاتے تھے۔ خزانے کا نقشہ ہو کسی کے پاس اور وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی تڑپ نہ رکھے۔ دیکھیں یہ بے حسی ہے، اس کو ہمیں محسوس کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ اگر میں بے حس ہوں، میں لوگوں تک یہ پیغام دل سے نہیں دے رہی، خبر دینا کیا بات ہے، وہ تو بی بی سی بھی بہت دیتی ہے اور نیوز چینل سارے ہی دیتے ہیں خبریں۔ یہ درد مانگے اللہ سے، دیکھا ہے میں نے جو اوروں کو دکھا دے۔ اگر تڑپ لگی ہو پکڑ پکڑ کے ہم لوگوں کو لا کے بٹھائیں ادھر، ہم لوگوں سے محبتیں کریں، دوستیاں کریں، گلے کریں، شکوے کریں، بنیاد پیچھے اندر یہی ہو کہ میں نے ان کو کسی بھی صورت میں یہاں لے کر آنا ہے، یا جہاں بھی ان کو دین مل جاتا ہے چلنا پڑے نہ جانا پیدل، تو پھر دیکھیں ہم کتنے جائیں۔ ہم تو یہاں اس نیچے گلی کے محلوں کے ایک ایک گھر میں جا کر سلام دعا پیار محبت کر کے ان کو کہ بہن آ پائیے۔ اور میں کہتی ہوں آج کل کے دن تو بیج ڈالنے کے، ہر جگہ نئے کورس، ہر جگہ نئی باتیں، کلاسیں بچوں کی، بڑوں کی، ویک ڈیز، ویک اینڈ، شام۔ تو اگر ہم ابھی بھی اس درد کو دوا نہیں دیں گے تو پھر شاید لوگ دوسروں کو ہماری اس بے حسی سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو کرتے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ کو کہتی ہوں جو غافل ہو کے جی رہے، کندھوں پہ اٹھا کر آپ کو لائے، دل اندوہگی کے ساتھ عرض کرنے لگے، یعنی بھاری دل کے ساتھ، کیا آپ ان لوگوں کے لیے خدا سے بد دعا کریں؟ فرمایا، میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدا واحد کی پرستار ہوں گی۔ ہے یہ حوصلہ اور ضبط؟ ہم تو ان کی نسلوں کو بد دعائیں دے کے آ جائیں۔ اور آپ کو پتا کہ یہیں سے پھر محمد بن قاسم اٹھے تھے اور سندھ فتح ہوا۔ آج اگر میں اور آپ ایک آزاد سندھ میں سانس لے رہے ہیں نا، تو یہ اللہ کے نبی کا صبر ہے جو طائف کے سفر میں کیا۔ اسی سفر میں جبریل آتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ اشارہ کریں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے جن کے درمیان مکہ اور طائف واقع ہیں، اور دونوں شہروں کو پیس کر رکھ دے۔ اسی نا امید فضا میں جنوں کی جماعت آ کر قرآن سنتی ہے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ حقیقت واضح کی کہ اگر تمام انسان دعوت حق کو رد کر دیں تو ہماری مخلوقات ایسی موجود ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سفر طائف، بہت کچھ ہے ہمارے لیے اس میں کہنے کو، سننے کو، سمجھنے کو۔ یہ دعا کریں کہ ہمارے دل کو یہ تڑپ لگ جائے، یہ طلب ہو جائے کہ ہم حقیقت میں اپنے نبی کے اس روپ کو جان سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں تڑپ اور طلب دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.